अल्हम्दुलिल्लाह
3 अक्टूबर 2017 वेरावल का प्रोग्राम
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدانوں میں
سبحان اللہ سبحان اللہ
بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں
سبحان اللہ
سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے امام احمد رضا کا شعر ہے اور ایک انوکھا اور نیا نظریہ پیش کیا.
جی
بحر چھوٹی ہے لیکن اس میں علم و فن کے بحر یعنی سمندر کاٹے مارتے ہوئے. ایک ہے بحر ایک ہے بحر.
جی
فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں
تلواروں
کے. آپ ذرا اپنے ذہن میں ایسی جنگ اور لڑائی کا تصور قائم کریں, ایک طرف دشمن ہے اور ایک طرف اسلامی لشکر ہے. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو ہر دشمن اپنے حریف کے بدن کے کسی حصے پر وار کرنے کے لیے سر کاٹنے کے لیے تلوار کو اٹھاتا ہے اور تلوار کو اٹھا کر کے اس کو جھکاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے, جب ہی تو زخم لگے گا اور تلوار اٹھی ہی رہے گی جھکے گی نہیں تو دشمن پر وار ہوگا ہی نہیں. مولا کائنات اصل الشہادات ہم سب کے مشکل کشا, چمنستان اہل بیت کے شجر مقدس مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی دشمن کے مقابلے میں ایک نہیں بارہا تشریف لائے اور دشمن ان پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا تھا جھکاتا تھا. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ مولا کائنات کو دشمن نے کوئی ضرب اور زخم نہیں لگایا کسی جنگ میں. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ دشمن کی تلوار اٹھتی جھکتی کیوں تھی؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے, اہل بیت کی تعریف ہے.
واہ
اعلی حضرت فرماتے اٹھتی تھی اور جھکتی تھی, تم نہیں سمجھے کیوں اٹھتی تھی. لوگ سمجھتے تھے اور تلوار اٹھانے والا بھی سمجھتا تھا میں انہیں مارنا چاہتا ہوں زخمی کرنا چاہتا ہوں سر قلم کرنا چاہتا ہوں, اس کا کہنا اور سوچنا تھا. اور لوگوں نے بھی یہی کہا, دشمن نے وار کیا وار کیا. اعلی حضرت فرماتے میرا عشق اہل بیت اس کو گوارا نہیں کرتا. پھر یہ تلوار اٹھی جھکی کیوں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اس لیے جھکی ہے دوستو بحر تسلیم علی میدانوں میں مولا کائنات کی سلامی کے لیے اٹھ کے جھکتی تھی. میں نے ابھی تک کوئی اہل بیت کے منقبت میں ایسا نازک شعر نہیں پڑھا. یہ اعلی حضرت کا حق تھا
بے شک
اور عشق کا وہ جذبہ تھا. دنیا کہتی ہے دشمن مقابلے میں آیا تلوار چلایا, ارے کیا تو تلوار چلائے گا؟ سن وہ تلوار اٹھتی چلتی نہیں تھی مارنے کے لیے, علی کے سلامی کے لیے اٹھ کر جھکتی ہے. فرماتے ہیں بحر تسلیم علی
میدانوں.
مولانا بڑا نازک
بے شک
شعر ہے, بحر تسلیم علی میدانوں میں, ایک میدان نہیں سب میدانوں میں,
بے شک
ایک جنگ میں نہیں آپ تشریف لائے, بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ایک تلوار نہیں, جو تلوار آئی وہ سر کیسے کاٹے گی؟ وہ تو علی کے سلامی کے لیے آتی ہے اور جس کا سلام ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے سلام کرنے والے کے دل میں. تو اے دشمن سن لے، تیرے دل میں بغض علی تھا لیکن ہاتھ میں تلوار تھی، اس تلوار کے کلیجے میں احترام علی تھا. بہرے تسلیم علی
میدانوں
میں سر جھکے
رہتے ہیں تلواروں.
اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پہلے دیکھو کیسے گجرے اشعار ہیں. جب تک سمجھایا نہیں جاتا سمجھ میں بات نہیں آتی، تو اعلیٰ حضرت کی ذات بغیر سمجھائے کیسے سمجھے گا کوئی؟ جب ان کا کلام اتنا گہرا ہے کہ جب تک اسے سمجھایا نہ جائے، یہ تو میرے جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں نے سمجھایا ہے، اور کوئی بہت بڑا عالم ہوگا وہ سمجھائے گا تو اور اس کا معنی اور مطلب بہت وسیع ہوگا، اور آپ جھومیں گے، جھومیں نہیں کپڑے پھاڑ پھاڑ کر رقص کریں. یہ وہ اشعار ہیں، بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اسی ریاض ولایت کے پھول سیدنا عالی مقام امام حسین سید الشہداء ہم سب کے آقا روحانیت کے کاجدار سلسلے قادریہ کے غمگسار، ان کا ذکر سننے کے لیے نہیں بلکہ اس ریاض نبوت اور ریاض ولایت کے گل سرسبز کی خوشبو سونگھنے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، جن کی خوشبو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونگھی. امام حسین اپنی خاندان کی آبرو تھے، امام حسین اپنے جد اعلی کی کرامت تھے، امام حسین اپنے سلسلے نسب کا ایک اعلی منظر پیش کر رہے تھے. یہ کون سا خاندان ہے؟ خاندان ابراہیمی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو حضرت اسماعیل کو ایک ایسے میدان میں چھوٹی عمر میں چھوڑ کر کر ملک شام چلے گئے تھے، جس میدان کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں، جہاں نہ پانی تھا نہ دانا تھا نہ آبادی تھی، اور اللہ کا حکم تھا کہ اپنے اسماعیل بچے نونہال کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیجئے. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، ملک شام چلے گئے. تفصیل آپ کو معلوم ہے، وہاں پانی نکلا، سمجھے؟ میدان تھا وہاں پانی نکلا. یہ پانی کیا ہے؟ اس پانی کی حقیقت پہلے سمجھو. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. اللہ تعالی نے آسمان سے اوپر سے پانی اتارا، اور اس پانی کی حیثیت قرآن بیان کر رہا ہے، فأحيا به الأرض بعد موتها، جو زمین مر چکی تھی، جس کا کس بل نکل چکا تھا، جہاں ہریالی اگ نہیں سکتی تھی، موت کے گھاٹ یہ زمین اتر گئی، اتر چکی تھی، پروردگار عالم یہ نرم و نازک پتلا پانی اترا، اس کی کرامت پانی کی دیکھو. فأحيا به الأرض بعد موتها، مری ہوئی زمین کو اس پانی نے زندہ کر دیا.
بے شک
مردے کو زندہ کون کر رہا ہے؟
پانی.
پانی میں زندگی ہے، روح ہے، یہ بھی بے جان، یہ بھی بے جان، لیکن اے پروردگار عالم یہ تیری قدرت ہے کہ بے جان میں جان ڈالنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مردہ زمین کو پانی زندہ کرتا ہے. لیکن آج ایمان کے کتنے مردہ ہیں وہ کہتے ہیں غوث پاک زندہ نہیں کر سکتے, غریب نواز مردے کو زندہ نہیں کر سکتے, امپوسیبل. ایک انگریزی کا لفظ انہوں نے رکھا امپوسیبل. ارے وہ پوسیبل قرآن بتا رہا ہے, پانی کے اندر یہ طاقت ہے مردے کو زندہ کر رہا ہے. اور یہ پانی تو میرے غریب نواز کا غلام ہے, غلام زندہ کر رہا ہے تو آقا کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ آپ نے بار بار کرامت سنی ہے. میں کرامت سیدنا غریب نواز کی بیان نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں. جب پیاسے ہوئے غریب نواز کے شہدائی تو غریب نواز نے پانی کو بلا لیا. غلام تھا, جاؤ پانی کو بلا کے لاؤ. پانی کو بلا کر کے مرید لے کے آ گیا. گویا تاریخ نے یہ بتایا پانی راجا کا نہیں تھا, میرے خواجہ کا تھا. اور جب چاہا اس کو اپنے گھر بلا لیا. ارے غلام آ رہا ہے, غلام ہی صرف نہیں آ رہا ہے, تاریخ میں یہ بھی پڑھو کہ انا ساگر سے جتنے کنوؤں میں پانی جاتا تھا ان پانیوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا تشریف لے گئے ہیں خواجہ غریب نواز کے ہاں, ہم کیوں اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں؟ اندر اندر سب چلے آئے, پورے کنویں سوکھ گئے. یہ غلام ہے پانی میرے خواجہ غریب نواز کا. اس پانی کے اندر رب فرماتا ہے فاحیا به الارض بعد موتها. یہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یہی پانی دریائے فرات میں بھی تھا, لیکن خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میرے آقا اور جد کریم پر اعتراض مت کرنا, ان کے خاندان کے چشم و چراغ کی طاقت اور اس کا پاور دیکھ لینا کہ پانی کو گھر بلا لیا. اور میرے آقا چاہتے تو نہر فرات کی کیا بات تھی, حوض کوثر چلا آتا. حوض کوثر وہاں سے چلا آتا. جب جنت سے لباس ان کے لیے آتا تھا تو کیا پینے کے لیے پانی نہیں آ سکتا؟ اے سنیوں واقعی تم امام حسین کے سچے شہدائی ہو, اور ان لوگوں کی تم چھوڑ دو ان کے سائے میں بھی نہ کھڑے ہونا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف غلط تصور اور غلط آئیڈیاز رکھتے ہیں. ان کے وچار دھاراؤں پر اپنے منہ سے تھوک مار دو اور ان کے سائے سے نکل جاؤ. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہیں تھے, مختار بھی تھے اور مختار کے نواسے بھی تھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ماں خالق کل نے, مالک خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, اور دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ میں نعمتیں ہیں تو پورے وجود میں کتنی نعمتیں ہوں گی؟ یہ اس کے نواسے ہیں. اور میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زبان منہ میں امام حسین کی رکھ کر اور لعاب دہن کٹا کر وہ شہد لعاب زبان نبی سے سیراب فرمایا تھا. اور صرف یہی نہیں, پوری اپنے سینے کی قوتوں کو منتقل فرما دیا تھا. کس طرح؟ آپ کے ہاں لیپ ٹاپ ہے سب مولانا لوگوں کے پاس بھی, اور ایک چھوٹا سا پین ڈرائیو ہوتا ہے. کو بات بینڈ رہے گا. اس کے اندر بہت سی چیزیں, ہزاروں کتاب اور میسج اس کے اندر ہوتے ہیں. اب اگر لیپ ٹاپ کے سینے میں اس پین ڈرائیو کے ساری جانکاری, ساری کتابیں, ساری لائبریری, دس دس ہزار لائبریری اس کے اندر سیو ہوتی ہے, لیپ ٹاپ کو دینا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پین ڈرائیو کو لیپ ٹاپ کے منہ میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر چالو کر دیا جاتا ہے. دس بیس گھنٹے نہیں لگتا, تھوڑی دیر میں کہتا آ گیا آ گیا, کدھر سے آیا؟ اور کیا وہ خالی ہو گیا پین ڈرائیو؟ نہیں, خالی نہیں ہوتا ہے. اس میں سب رہتا ہے, جتنا دیا ہے اس سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے, خالی نہیں ہوتا ہے. میرے دوست یاد رکھو, مصطفیٰ کے سینے میں کیا کیا تھا. نبی نے اپنا پین ڈرائیو زبان کے ذریعے ایک ننھے ٹیبلٹ کے اندر رکھ دیا. لوگ کہتے ہیں صرف دلوابے دہن چوس رہے تھے, اور میں کہتا ہوں کہ علم و حکمت کا اللہ کے رسول عطا کرنا. اور علم و حکمت ہی وہ چیز ہے جس سے پاور ملتا ہے, جس سے زور ملتا ہے, حق کو صداقت اور باطل کے سمجھنے کا شعور حاصل ہوتا ہے. پہلے ہی بچپن میں اللہ کے رسول نے میرے ننھے حسین کو اپنے زبان مبارک کو چٹا کر سینے کے علم و حکمت کا نور بھر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو صداقت اور حقانیت کا تاجدار بنا دیا. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ امام حسین کو حکومت کی ضرورت ہے. معاذ اللہ, یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے, یہ دھتورا بھی پھول کھوتا ہے. یہ تو ایسے بد مذہبی کے دیوبندی گارڈن میں یہ کپور مٹا کی طرح جم گئے. ان کا کوئی بھروسہ مت کرو, کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. کہتے ہیں حسین تخت و تاج کے لیے گئے تھے. ارے سن بد نصیب, حضور نے تو ایسا تخت عطا فرمایا تھا, کائنات میں کسی کو ایسا تخت نہیں ملا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ زہرا کے مکان سے بچپن میں دوڑتے ہوئے نانا کی تلاش میں مسجد میں آئے, کہیں نہیں دیکھا. صحابہ سے پوچھا نانا کہاں؟ صحابہ نے اشارہ کیا, دیکھو اس گوشے میں مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. دوڑتے دوڑتے گئے, اور حالت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ سجدے میں تھے. یہ چھوٹا سا بچہ نانا کی پیٹ پر بیٹھ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین خود سے نیچے نہیں اترے. صحابہ میں اتنے لوگ مسجد نبوی میں تھے, کوئی نہیں دوڑے کہ بچے کو پشت نبی سے ہٹاؤ. نہیں, نانا جانے نواسا جانے, ہم تو بیچ میں دخل دیں. صحابہ کرام بھی عظمت حسین کو سمجھتے تھے. آج کا نواسا اگر اپنے نانا کی پیٹ پر بیٹھ جائے, یہ نانا بھی ہو گئے, اگر یہ مسجد رضا میں سجدے میں ہوں اور ان کے طالب علم بیٹھے ہوئے سبق یاد کر رہے ہیں, اور آ کر کے بچہ ان کے پیٹ پر بیٹھے, تو کیا سب ٹکر ٹکر دیکھتے رہیں گے؟ فوراً اٹھ کر چکا گیا, نہیں نانا نماز پڑھ رہے, نانا نماز پڑھ رہے. لیکن یہ بچے ہیں, انہوں نے اتار دیا. صحابہ جو مشکات نبوت سے پرنور تھے, وہ حسین کی عظمت کو سمجھتے تھے. یہ حسین کا مقام کیا ہے؟ ورنہ کس کی مجال ہے کہ پشت رسول پر بیٹھ جائے؟ بیٹھے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. جب حسین اتر گئے, سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم کی، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدہ بہت لمبا اور دراز ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ حسین بیٹھے ہیں، لیکن زبان نبوت سے اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ حسین کی وجہ سے سجدہ لمبا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا حسین میرے پشت پر تھا، مجھے خیال آیا کہ اگر سر اٹھاؤں تو یہ ننھا بچہ سرک کر کہیں زمین پر نہ گر جائے اور اسے چوٹ نہ آ جائے، اس خیال سے میں نے سجدے کو لمبا کیا. یہاں ٹھہر کر اہل سنت کا عقیدہ سنو. امام حسین کے ذریعے اہل سنت کے عقیدے کو کیسی پختگی مضبوطی حاصل ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں حسین کے خیال کی وجہ سے میں نے سجدے کو لمبا کیا. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی یا ولی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز باقی رہتی ہے. اور یہ منحوس صحابی کہتا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ارے نبی کی نماز غیر نبی حسین کے خیال سے فاسد نہیں ہوتی، تو نبی کے خیال سے ہم امتیوں کی نماز کہتے ہیں. اس بچپنے میں میرے حسین کی زندگی نے اہل سنت کے عقیدے کو اس طرح سے مضبوط کر دیا کہ کردار حسین اور عمل رسول دونوں نے مل کر بتا دیا کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم خیال یوں ہی نہیں آتا ہے، لانا چاہیے. علماء لکھتے ہیں جب تم پڑھتے ہو السلام علیکا ایوہ النبی تو یہ خیال کرو کہ مصطفیٰ میرے سامنے تشریف فرما جلوہ گر ہیں. یہ تصور کر کے سلام کرنا امام غزالی سے، امام رازی سے، دوسرے ائمہ مجتہدین سے پوچھو. اور پھر یہ علماء فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْجُودٌ عِنْدَ كُلِّ مُسَلِّمٍ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہر نمازی کے سامنے موجود تشریف فرما ہوتی ہے. ایک روح ہزاروں جگہ کی کروڑوں جگہ پہنچ سکتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ کہیں گے کیسے پہنچتی ہے؟ آج کل سمجھانا تو بہت آسان ہے. آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں؟ نہیں، بہت شریف لوگ ہیں، اللہ آپ کو ایسا ہی رکھے. کرکٹ کا میچ تو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ اپنے گھر میں ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو امریکہ میں میچ ہو رہا ہے، انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، شارجہ میں میچ ہو رہا ہے، وہ صرف آپ ہی کے ٹی وی میں نظر آتا ہے. بتائیے،
ہر گھر میں نظر
کہ ہر گھر میں جہاں جہاں ٹی وی کھلا ہو، بند ہے تو نظر نہیں آئے گا، وہ دیوبند کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہاں پر میچ، پیچ، اللہ، بلہ، چیڈو، گیند سب نظر آئیں گے. اور صرف راول ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر شہر میں ایک اسٹیڈیم اور ایک کھلاڑی ایک ہی وقت میں لاکھوں نہیں کروڑوں جگہ گھروں میں نظر آ رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں صرف ایک تصویر نظر آتی ہے اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت نظر آئے. وہ نہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے، اس لیے کہ وہاں حقیقت نہیں ہے، وہ بیچارے سن نہیں سکتے. اگر ڈنڈا مارو تو ٹی وی کا اسکرین ٹوٹ جائے گا اور کھلاڑی کا سر نہیں پھٹے گا، اس لیے کہ وہاں حقیقت نہیں ہے. یہاں نبی کی روح مقدس حقیقت بن کے ہر نمازی کے سامنے جلوہ فرما ہوتی ہے. آج سے نماز پڑھنا تو جب یہ لفظ کہنا السلام علیکم ایوہ النبی، اے نبی آپ کو سلام، تو یہ سمجھنا مصطفیٰ کی جلوہ گری یہاں پر
ہے.
پھر دیکھو نماز میں کتنا مزہ آتا ہے. یہ تصور کر کے نماز پڑھو تو ایک روح ہے اور لاکھوں جگہ موجود ہوتی ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں کیا بول رہا ہوں، تم
حضور کی روح پاک سب جگہ موجود، نانا کی پیٹھ.
ہاں سیدنا امام حسین نانا کے پشت انور پر تشریف فرما تھے، اور تشریف فرما ہو کر دنیا کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اے لوگو حسین کے لیے ساری کائنات تخت ہے، اس لیے اس عرش پر بیٹھنے والے مصطفیٰ کی پشت پر امام حسین
بیٹھے.
بچپن میں جب ان کو اتنا خوبصورت تخت ملا ہے تو کیا یہ یزید کا ٹیڑھا ٹوٹھا منحوس سخت کے لیے کربلا میں تشریف لے جائیں گے؟ امام حسین کی شہادت تخت کے لیے نہیں تھی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دین کے لیے تھی، دین کی مضبوطی کے لیے تھی، دین کی حفاظت کے لیے تھی. اس لیے یہ اس خاندان کی آبرو ہے، میں نے اشارہ کیا تھا جس کے نانا جان سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو لکھو تک چٹیل میدان میں چھوڑ گئے تھے، اور 16 سال جب گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بال بچوں کی خبر لینے کے لیے جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل 16 سال کے ہو چکے تھے، اور بھاگ دوڑ کر کے اپنے کام کاج میں مصروف نظر آئے. پیشانی میں نور مصطفیٰ کی امانت جھلک رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھکے ماندے سوئے اور رات کو خواب میں دیکھا. یہ خواب ہے اور یہاں حقیقت ہے. امام حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں. آنکھ کھلی، فوراً بیٹے کو آواز دی. قرآن فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل کام کاج کے لیے ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے اور سوئے خواب میں دیکھا، بیٹے کو بلایا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. واقعی تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ بوڑھے باپ اکلوتے فرزند سے پوچھ رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے. حضرت اسماعیل سمجھدار جوان ہو چکے تھے، انہیں کہہ دینا تھا کہ ابا جان یہ تو خواب کی بات ہے اور پھر بیداری میں مجھے آپ ذبح کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ خواب تو خواب ہے لیکن ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، وہ بھی مقام نبوت پر فائز ہونے والے تھے. حضرت ابراہیم کے خواب کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب تمہارے خواب جیسا نہیں، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے.
بے شک
حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اے والد گرامی، آپ کو جو حکم ہوا ہے فوراً کر گزریے، دیر مت کیجیے، رہا میرا معاملہ تو اللہ چاہے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. صبر ہے، گلا کٹنے والا ہے، اور پہلے سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی راہ میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ نے واقعہ سن لیے، حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر وادی منا میں پہنچے، پہاڑ کے دامن میں اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا. اس وفادارانہ کردار کو اللہ یوں بیان فرما رہا ہے، فلما اسلما وتلوه للجبین. جب باپ بیٹے راضی پر عذاب ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا. کیوں لٹایا؟ صرف گردن کاٹنے کے لیے. دنیا کی تاریخ بتائے کہیں بیٹا زمین پر ماتھا جھکائے ہوں اور بوڑھا باپ چھری لے کر گردن کاٹے. یہ کردار کس کا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا. آج بیٹا ماتھے کے بل زمین پر جبین جھکی ہوئی ہے، ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، لیکن رب نے فرمایا تھا کہ یہ آزمائش ہے، اے چھری کاٹنا مت. تو چھری نے اپنی کاٹ کو بند کر دیا، آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. رب نے آگ کو سمجھایا، جلانا بھی میں نے سکھایا ہے، بچانا بھی سکھا رہا ہوں، خبردار ابراہیم کا بال بیٹا نہ ہو. چھری کو کاٹنا اسی نے سکھایا ہے اور بچانا بھی آج وہی سکھاتا ہے. حضرت ابراہیم جھلا کر چھری کو پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، چھری آج تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں دبا دبا کر کے گلا کاٹنا چاہتا ہوں اور خراش تک نہیں آتی. تو چھری کو اللہ نے زبان دے دی. آپ کہیں گے لوہا کیسے بولتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے بول گئے؟ بولے ہم آدمی ہیں. آپ آدمی نہیں تھے، مٹی تھے.
جی بہت
مٹی کا ڈھیلا بول رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، لاٹھی چلا رہا ہے، بڑبڑ کر رہا ہے، مولانا فرد کر رہے ہیں، ناک پڑ رہے ہیں، یہ سب مٹی کر رہی ہے. اس پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ چلو اگر یہ نہیں سمجھے تو آپ کے ٹیپ ریکارڈر میں کیا چیز ہے، کون گھسا ہوا؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو بولنے والے کی آواز تھی اس لیے وہ بول رہا ہے. اچھا آپ کا موبائل آپ ادھر سینڈ کریں ادھر بتاتا ہے مولانا سرفراز، مولانا سرفراز. معلوم ہوا مولانا سرفراز کا فون آ رہا ہے. ریلوے اسٹیشن پر بولتا کمپیوٹر، فلاں نمبر، فلاں گاڑی، فلاں پلیٹ فارم پر اتنے بچے اتنے منٹ پر آئے. کیا اس میں کوئی بائی گھسی رہتی ہے؟ کمپیوٹر بولتا ہے، موبائل بولتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، جب انسان کو اس نے یہ دماغ اور برین شکتی دی ہے کہ وہ بے جان کو بولنا سکھا دے، تو کیا میرا رب لوہے کو بولنا نہیں سکھا سکتا ہے؟ ایمان لاؤ. ان
اللہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان شہید اعظم.
اس کی قدرت دیکھو، ایسی کیسی اس کی قدرت ہے میاں. آپ گائے بھینس پالتے ہیں نہیں پالتے؟ پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھاس کھانے والے، پتے اور گندی چیز کھانے والے جانور کو آپ کے سامنے عبرت حاصل کرنے کے لیے پیش فرماتا ہے اور اپنی قدرت کا اعلان کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا اے لوگوں میری قدرت کو دیکھنا ہے تو تمہارے گھر پہ جو مویشی دودھ کے لیے پلے ہیں گائے پلی ہے بکری پلی ہے بھینس پلی ہے اس بھینس کالی بھینس گوبر میں لٹ پٹ کو دو دیکھو تو میری قدرت نظر آئے گی ارشاد فرماتا نسخی کو مما فی بطونہا نہیں فی بطونہا فی بطونہا
فی بطونہا فی بطونہا
جو اس کے پیٹ میں ہے اس میں سے ہم کیا پیدا کرتے ہیں بھینس کے پیٹ میں کیا ہے بتاؤ شہد روح افزا بریانی کاجو کشمش ارے سوکھی گھاس اس کے پیٹ میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ودم گوبر اور خون کے بیچ سے ہم کیا نکالتے ہیں لبن خالصا سائلا للشاربین اس گندے گوبر اور ناپاک خون کے بیچ سے تمہارے پینے کے لیے پیور دودھ ہم نکالتے ہیں
بے شک سبحان اللہ
یہ کس کی قدرت ہے
اللہ کی قدرت
اللہ کی قدرت بولو کیا اس میں کوئی فلٹر فیکٹری ہے بھینس کے پیٹ میں ریفائنری مشین ہے یہ ایک بائی ایک کے ایریے میں ریفائنری مشین کیسے فٹ ہو آج دودھ کا پیٹ نکالنے کے لیے 5 ایکڑ ایکوائر کرنا پڑتا ہے اور دودھ کو تیل کو ریفائن کرنے کے لیے 10 ایکڑ کم سے کم ضرورت پڑتی ہے یہ ایکڑ ڈیکڑ کچھ نہیں نہ گرا ہے نہ بگڑا ہے یہاں تو 1 فٹ سے بھی کم ہے اسی میں ریفائنری فیکٹری بھی ہے اسی میں یہ کیا کہتے ہیں فلٹر سسٹم اس میں سب موجود ہے اللہ فرماتا ہے ایک طرف گوبر اور دوسری طرف خون اور بیچ میں سے ممبئی میں فرسوں ودم لبنن دودھ پینے والوں کے لیے ٹیسٹ فل ہم دودھ پیور سفید نکالتے ہیں نہ خون کی رنگت ہے اور نہ گوبر کی بدبو ہے خوشگوار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس کی قدرت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ اس رب کی قدرت ہے جس پر جو ہر چیز کو جس طرح چاہے وہ بنا دے لوہے سے اس نے بات کروا دی مان لو اسی کا ایمان اسی کو ایمان کہتے ہیں یہی ہے اسلام شک مت کرنا شک شنکا کیا تو چلے جائیں گے ادھر جہاں سب جاتے ہیں جمبوری اس لیے شک صبح مت کرنا چھری بول رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے چھری کاٹتی کیوں نہیں تو چھری بولتی ہے ابراہیم خلیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ اور رب جلیل 70 مرتبہ فرماتا ہے مت کاٹ تو خلیل کی بات مانو یا رب جلیل کی بات مانو چھری نے یہ جواب دیا پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے ابراہیم یہ تمہارا امتحان تھا امتحان پورا ہو گیا اس کی جگہ ایک میڈھا بھیج دیا اسے آپ ذبح کرو وترکنا آخر زمانے تک ہم تمہاری اس رسم اور آپ کے کردار کو باقی رکھیں گے. ارے یہ ابراہیمی رسم چل رہی ہے, بقرعید کے ہر دسویں گیارہویں بارہویں دن چل رہے ہیں, لیکن دسویں محرم کو خدا کی قسم یہ رسم میرے حسین کربلا میں ادا فرما رہے ہیں. تم نے بیٹے کی قربانی کی, میں علی اکبر کی قربانی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
علی اصغر کو قربان کر رہا ہوں, وہاں خواب تھا اور یہاں بیداری. بیداری نے کاٹنا چاہا نہ کٹ سکا, اس لیے رب نے محفوظ رکھا. اے ابراہیم تمہاری خاندان سے ایک ایسا چشم و چراغ نکلے گا کہ خواب نہیں دیکھے گا. عالم بیداری نے اپنے بچوں کو صرف دین ابراہیم کی آبیاری کے لیے, مصطفیٰ کی سنت کی حفاظت کے لیے 72 قربانیاں دے کر اور یہی عرض کرے گا, اللہم آتنی صبر جمیل. اے اللہ حسین کو صبر جمیل عطا فرما, حسین کو صبر جمیل عطا فرما, حسین کو صبر جمیل عطا فرما. یہ امام حسین کی شہادت ہے. اور سجدہ میں نے کل کہا تھا, یہ ایک سجدہ تھا اور ایک سجدہ مسجد نبوی کا تھا. حضور اکرم نے سجدہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کس کے لیے لمبا سجدہ کیا؟
حسین کے لیے,
میرے حسین کے لیے. تو امام حسین نے کربلا میں ایسا سجدہ کیا, نانا آپ نے 10 منٹ آدھا گھنٹہ سجدہ میرے لیے کیا, اب میں سجدے میں سر رکھ رہا ہوں, قیامت تک یہ سر نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس حال میں اگر کسی کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے.
بے شک بے شک.
اگر کوئی حاجی حج کرنے جا رہا ہے اور انتقال ہو گیا, حدیث پاک میں ہے ہر سال اس کی روح میدان عرفات میں احرام باندھ کر آئے گی اور طواف کا ثواب, وقوف مصطفیٰ کا ثواب, عرفات کا ثواب اسے ملے گا. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا فرمایا ہے کہ اب قیامت تک ان کو نماز اور سجدے کا رب ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ اس لیے کہ اے لوگوں, میں نے ایک سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ قیامت تک میرے سجدے کا ثواب مجھ کو ملتا رہے گا. اے مسلمان, دو رکعت میں 4 سجدے, دو رکعت میں 4 سجدے کی بھی تجھے ہمت اور فرصت نہیں ہے, 4 رکعت میں 8 سجدوں کی تجھے فرصت نہیں ہے. 24 گھنٹہ رب نے تجھے دیا, ملا کہ نہیں؟ ہر دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟
24 گھنٹے.
24. آپ کو اللہ تعالی نے 5 وقت نماز پڑھنے کا ہو, 5 نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فجر کی نماز 60 ہے, زیادہ سے زیادہ 4 رکعت سنت اور فرض پڑھنے میں 15 منٹ 20 منٹ مانگ
10 منٹ
15 منٹ اطمینان سے یہ کھٹور کھٹور نماز نہیں کہ 5 منٹ اور 10 منٹ میں لیے اور بھاگے. 15 منٹ ہم کہتے ہیں لوگ 10-5 منٹ اور لے لو. ظہر کی نماز
12 رکعت,
4-8-2 کم سے کم تو اتنا ہے, یہ 10 رکعت اور ایک نفل تو 12 رکعت. 12 رکعت میں آدھا گھنٹہ مانگو,
کتنا؟
آدھا گھنٹہ. تو آدھا گھنٹہ اور اثر میں بہت شہر, اس میں 10 منٹ مان لو تو آدھا گھنٹہ اور 20 منٹ اور یہ 10 منٹ,
ایک گھنٹہ ہو گیا.
کتنا ہو گیا؟
ایک گھنٹہ. ایک گھنٹہ ہوا,
ایک گھنٹہ ہوا ہے نا
جی.
اب مغرب ہے
اور عشاء,
اور عشاء ہے, اس میں ایک گھنٹہ مانگ,
دو گھنٹہ ہو,
کوئی کتنے ہوئے؟
دو گھنٹے.
دو گھنٹے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے 24 گھنٹے آپ کو دیے, اور صرف فرمایا اس 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ میرے لیے. آئے آئے, 2 گھنٹہ نہیں نکال سکتے, ہوٹل میں کتنی دیر نکالتے ہو؟ ایمان سے بولو. دوست مل گیا تو اس سے بات کرنے میں کتنے نکالتے ہو؟ ارے دوست دوست کو مارو موبائل میں کتنے گھنٹے نکالتے؟ مسجد کے ہوتے پر بیٹھے رہیں گے معلوم نہیں یہ آپ دکھتی بھی نہیں. ٹرین میں دیکھو گھنٹوں نوجوان اس میں لگا رہتا ہے. آج کل دوستوں کی دوستی کم ہو گئی ہے. یہ جو دوست ہے جیل میں ہر وقت چلتے چلتے آج تو کتنے ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اتنا پیار اس سے ہو گیا یہ دو اس میں تجو لگا دیتے ہیں اور یہاں موبائل ہوتا ہے. کیا بات رہی مائی ڈارلنگ کیا بول رہی ہے اس سے سننے میں اتنا مہو رہتا ہے کہ ادھر سے اگر بارش آئی تو اس کو پتا ہی نہیں مارا دونوں لڑے ٹھان گرے. اب یہ ادھر گیا ادھر گیا پھر آپس میں لڑائی جھگڑا. یہ موبائل کی لعنت آج نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. نوجوان تو برباد ہی ہو رہا ہے میری بہو بیٹیاں بھی برباد ہو رہی ہیں. ماں باپ ان کے ہاتھ میں ہو کیا
اینڈرائڈ
بڑے بڑے فون ہوتے ہیں اس کو سیلفی کہتے ہیں فیلفی کہتے ہیں معلوم نہیں کیا. ایسے کیا تو ان کا فوٹو ویسے کیا تو ان کا فوٹو دنیا کے فوٹو اسی کی زیارت کرتے رہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری بہو بیٹیوں حضرت زینب کا کردار کربلا میں دیکھو. ایک طرف جنگ ہو رہی ہے دوسری طرف میری زینب خدا کی قسم قرآن پڑھ رہی ہے. تمہارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اس میں ایکٹر اور ایکٹر کسی فوٹو دیکھتے ہو اور دنیا بھر کے ہلکم بھلکم دیکھتے ہو. قرآن کو ہاتھ میں لے لو میری بہو بیٹیوں میرے نوجوانوں قرآن چھوڑ دیا اور تم یہ موبائل لے کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے. کربلا میں امام حسین نے ہر ہر آن میں سجدہ کیا ہے آخری وقت سجدہ کیا ہے. جب یزید کے ہرکاروں نے امام حسین سے 9 تاریخ کو لڑنے کے لیے آواز دی سیدنا امام عالی مقام نے ابن زیاد کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا سن یہ عاشورہ کی رات ہے مجھے جی بھر کر بارگاہ خداوندی میں مناجات کر لینے دے. میں لڑائی سے نہیں بھاگتا صرف میں چاہتا ہوں عاشورہ کی برکت پورے طور پر حاصل کر دوں. ابن زیاد مان گیا. پوری رات تاریخ اٹھا کر دیکھیے ہماری پرد گجان حرم حضرت زینب سورا سکینہ عابد دیمار علی اکبر قاسم اور جتنے گھر کے اندر تھے سب نماز پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی کسی کو کچھ اور فکر نہ تھی. آج رب کو منا لو حالانکہ رب ان سے خوب راضی تھا لیکن جن سے رب راضی ہے اور راضی کر کے دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم خاندان اہل بیت کے وہ چشم و چراغ ہیں جس نے تلواروں کی جھاڑ پڑ دی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے دین اسلام کو اپنا خون پلایا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام حسین نے اپنے خاندانی آبرو کو آج عملی طور پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے کردار کو پریکٹیکلی طور پر کربلا کے میدان میں پیش کیا تھا. آج ہم ان کی یاد کو کھیل تماشوں میں ہوہا میں اور غلط کاریوں میں گزار دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سال بھر کے ہم نے نیکیاں حاصل کر لی. اے لوگوں نیکیاں حاصل کرنا ہے تو حسینی سجدے کو سامنے رکھو نبوی سجدے کو سامنے رکھو. یہ کیسے سجدے ہیں میں نے عرض کیا 3 سجدے. حضور پیدا ہوئے تو سجدہ آخر میں سجدہ اور تیسرا سجدہ اب سنو مسجد نبوی میں حسین کے لیے اور چوتھا سجدہ میرے حسین کا کربلا. ہر رکعت میں دو سجدے اور دو رکعت کے کم سے کم دو رکعت کی نماز ہوتی ہے، اس میں چار سجدے ہیں، یہ چاروں سجدے دو رکعت میں یادگار بن کر کے کبھی میں وہ یادگار یہ امت والا سجدہ اور کبھی شفاعت والا سجدہ، کبھی مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور کبھی کربلا میرے امام حسین کے سجدے کی یادگار، اسے مت بھولو، نماز پڑھو اور نماز میں اتنی دلچسپی پیدا کرو۔ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کبوتر اپنے گھر میں جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اسی طرح مومن کو مسجد کا کبوتر بن جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرے۔ آج زمانے میں ہمارے حالات دیگر گوں ہو رہے ہیں، اس کی ایک ہی صورت یہ ہے دوستو کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اور بہو بیٹیوں سے کہوں گا ایسا لباس پہنو کہ ہم جیسے بوڑھے دیکھیں تو تم کو دعا دیں۔ آج لباس تو اپنی جگہ پر ہے، نقاب ایسا پہن کے چلتے ہیں بقول حضور مفتی اعظم ہند کہ اگر کسی کی نگاہ پڑے تو نظر پھسل جائے۔ اس زمانے میں حضرت اتنا ناراض ہوتے تھے اور آج کا اگر نقاب دیکھتے تو معلوم نہیں کتنے لاحول پڑتے۔ اے میری بہو بیٹیوں، نقاب پردے کے لیے ہے تاکہ غیر کی نگاہ جھک جائے، اور آج نقاب اس لیے پہنتے ہیں کہ سب کی نظر اٹھ جائے، تو وہاں جھکانا مقصود تھا، یہاں اٹھانا مقصود تھا۔ حالات بدل رہے ہیں، اپنے اندر سادگی پیدا کرو اور اے لوگوں اپنے اندر امام حسین کی سچی محبت پیدا کر کے اہل بیت کے سامنے سر نیاز جھکا کر ان کی دعائیں لو، اور علمائے کرام کے علمی فیضان سے اپنے کو مالا مال کرو۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت منانے کا سچا طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔